أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سلسلة کی چوتھی مجلس ہے کل سلسلے کی آخری مجلس رہے گی ایام فاطمیہ سلام علیہ کی میں نے آیت تطہیر کے عنوان سے کچھ مطالعے کو شروع کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ آج باغ فدق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں گا یا مقدمہ فدق سمجھ لیجئے میں حالات حاضرہ پہ بولتا رہا ہوں صرف آج ایک اشارہ کروں کیونکہ وقت نہیں رہا ہمیں انچولی بھی پہنچنا ہوتا ہے تو صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلسل دونوں طرف سے ایک صورتحال میں کشیدگی پائی جاتی ہے حالات پہ نظر رکھیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور ظہور کی دعائیں کرتے رہیے کہ خدا والے متعال انہی ایام فاطمیہ کی مجالس ہمیں صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منانے کی توفیق عنایت فرمائے اپنی اپنی سلامتی کے لیے تمام مومنین کی حفاظت کے لیے اور جو ہمارے آئمہ علیہ السلام کے حرم کی یا اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی حفاظت کرنے والے ہیں ان تمام کی سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی سلامتی کے لیے شہداء کی بلندی درجات کے لیے باوعد بلند صلوات اللہ گرامی میں جلدی جلدی تاریخ پیش کروں گا پھر چند الفاظ اصطلاحات کے ایک آپ کے سامنے معنی پیش کروں گا اور پھر پورا جو بی بی کا خطبہ تو نہیں پورا پڑھ سکتا کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہے اور وہ خطبہ اس کے لیے کم از کم ایک پورا عشرہ چاہیے اس کو تشریح کرنے کے لیے میں صرف فدق کو پیش کروں گا تو فدق جیسے خیبر غزوہ خیبر آپ نے سب نے سن رکھا ہے یہودیوں کے مختلف مقامات تھے پیغمبر اسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی جنگیں تھیں دو طرح کی جنگ ہوتی ہے ڈیفینسو اور افینسو یعنی ایک خود جا کے دوسروں پہ حملہ کریں یہ افینسو کہلاتی ہے ڈیفینسو دفاع یعنی اگر کوئی حملہ کرے تو اپنا دفاع کرے تو پیغمبر کی تمام جنگیں دفاع ہیں توجہ ہے میرے ساتھ تو تمام کے تمام مورخین نے لکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں تمام غزوات یا سریے سب کے سب دفاع ہیں سوائے خیبر کے میرا عقیدہ یہ ہے کہ خود غزوہ خیبر بھی پیغمبر کی طرف سے جہاد ابتدائی نہیں ہے یعنی آپ کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا بلکہ کیونکہ یہودی مسلمانوں کو روک کے لوٹ لیا کرتے تھے پیغمبر نے انہیں تحدید کی وارننگ دی ان پر ایک پیغام بھیجوایا کہ خیبر والوں میرے ماننے والوں کو اذیتیں دینا بند کر دو ایک مرتبہ پیغام بھیجوایا دوسری مرتبہ پیغام بھیجوایا پھر کہا کہ دیکھو اب اگر تم باز نہیں آگے تو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں آ کے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا، اور 40 دن میں تمہارا یہ جو قلعہ خیبر ہے فتح کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے پھر اپنی عادتوں کو جاری رکھا، انہیں بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جنگجو پہلوان ہیں، مرحب حارث انتر بھائی تھے اور بڑے بڑے پہلوان تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا آپ کے دنوں میں واقعی خیبر فتح کر لیا، واپس مدینے آ رہے تھے، راستے میں فدق تھا، اور فدق کے مقام پہ جب پیغمبر اسلام پہنچے تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اے محمد ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، یہ جو باغ فدق ہے یہ ہم ویسے ہی آپ کو جزیے میں دیتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے۔ تو انہوں نے جنگ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خود سرنڈر کرتے ہیں، ہم لوگ ہار مانتے ہیں، اور ہم آپ کا آئندہ کبھی مسلمانوں کو اذیت نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، یہ باغ فدق ہم آپ کی خدمت میں سرنڈر کرتے ہیں۔ اب ہاں جنگ ہوتی تھی، اور جو کچھ مال ملتا تھا جب قلعہ ملا تو وہ آتا تھا مال غنیمت میں، مال غنیمت میں پیغمبر کا بھی حصہ ہوتا تھا اور تمام کے تمام جو جنگ کرنے جاتے تھے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ غور سے سنیے گا، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اصطلاحات کو سن لیجئے۔ تو یہ مال غنیمت کہلاتا تھا، سب کا حصہ ہوتا تھا، اس میں رسول اسلام جب تقسیم کرتے تھے جو بھی کچھ جزیہ ملتا تھا یا جب بھی آپ کو مال غنیمت ملتا تو آپ تقسیم جب کرتے تو فاتح کا حصہ زیادہ ہوتا تھا کہ بھئی اس نے جنگ لڑی تھی، یہ سالار تھا، یہ فاتح تھا، یہ اس کا حصہ زیادہ۔ پھر اس کے بعد گھڑ سواروں کا، یہ گھوڑے لے کے آئے، انہوں نے حصہ لیا، پھر پیادوں کا، اور سب کا حصہ ہوتا تھا۔ وہ جو بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے پیغمبر، انہیں بھی محروم نہیں رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے کہ تم نے جنگ تو نہیں کی، لڑے تو نہیں ہو، لیکن آ گئے ہو، پیغمبر بہت کریم ہیں، تو اس لیے انہیں بھی عطا کر دیتے تھے۔ تو اب حصہ سب کا ہوتا تھا مال غنیمت میں، توجہ ہے میرے ساتھ، کہ جو کچھ ملا مشرکین یا کفار سے تو اس کے اندر مال غنیمت میں تب سب کا حصہ۔ لیکن اگر کبھی جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، تو پھر وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا۔ یہ مولانا موجود ہے، اسے کہتے ہیں فے، سورہ انفال اٹھا کے دیکھیے، فے یہ حمزہ فے، اب فے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، مسلمانوں جب تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، تلواریں نہیں چلائے، تو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ بغیر جنگ کیے مل جائے وہ صرف میرے رسول کا ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، فقراء میں دیں، مساکین میں دیں، بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، ان کی مرضی ہے، چاہے حکومت اسلامی کے بجٹ چلائیں، چاہے جس طرح سے چاہیں کہ بھئی یہاں پہ مکان بنا دو، یہ جس طرح سے چاہیں وہ ان کا ہے، چاہے تو ذاتی طور پہ رکھ لیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے فے، سورہ انفال یا انفال کے اندر بھی، وہ چیزیں جس کا کوئی مالک نہیں اس کے رسول اور امام مالک ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، اس کا کوئی مالک نہیں، یہ سب امام کے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، انہیں انفال کہا جاتا ہے، فے، فے صرف رسول خدا کا، انفال باقی سب چیزیں بھی ہیں، فے اس کا ایک حصہ جو حاصل ہوگا۔ اب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں، واپسی پہ ملا فدق، فدق میں مسلمانوں کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، کیونکہ جنگ ہی نہیں ہوئی، وہ صرف پیغمبر اسلام کا تھا، جیسے ہی اللہ نے کہا یہ صرف میرے رسول کا ہے باغ فدق، اب اللہ نے خود ہی آیت نازل کی، آیت نازل کی کہ وآت ذی القربى حقہ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو پیغمبر کے جو سب سے قریبی تھیں وہ تھیں جناب فاطمہ الزہرا، پتہ نہیں اب تک لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سرور کائنات نے باغ فدق اٹھایا اور اس کے کاغذات جناب سیدہ کو دیے، کہیے سیدہ یہ باغ فدق آپ کا ہے۔ اب جناب سیدہ نے تو کبھی باغ فدق جانا نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بی بی نے وہاں جانا نہیں تھا، بی بی نے کاغذات لیے جناب سرور کائنات کے سامنے جناب امیر کی خدمت میں دے دیے، کہا یا علی اب آپ، یہ باغ فدق چھوٹا موٹا باغ نہیں تھا، بہت بڑا باغ ہے، آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے، گوگل کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں نے غصب کیا، اتنوں نے باٹا، اتنوں نے چھینا، پھر بھی اتنا بڑا باغ ہے کہ آج تک وہ بہت بڑا باغ باقی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ یا اب الحسن، یہ جو کاغذات ہیں، یہ جو میرے بابا نے تحریر لکھی یہ آپ کے لیے، یہ آپ وہاں پہ ملازمین رکھیں اس کی دیکھ بھال کرنا, وہاں ملازم رکھنا, کیونکہ باغات کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, وہاں ملازم جو پانی دیں گے, جو کھجوریں اتاریں گے بیچیں گے. مولا کچھ گھر نہیں لاتے تھے, سیدہ جناب سیدہ سے کہتے, سیدہ اتنے کھجور آئے ہیں, بی بی کہتی کہ میری طرف سے فقراء میں تقسیم کر دیجئے. بھائی اہل بیت کو جو ملتا ہے نا وہ اور ہوں گے جو پیسے جوڑ کے غنی بنتے ہوں گے, آل محمد وہ ہے جو سب کچھ لٹا کے کریم بنے. اب جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے جو ملازمین تھے یا جو بھی باپ اس کے لیے ہاری یا کسان وہاں پہ جو کام کرتے تھے, جو باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے, وہاں پہ مختلف فصلیں لگی ہیں, باہر پورا کا پورا کھجور کا ہے سلسلہ, اور مویشی رہے ہوں گے, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. اب رسول اسلام نے قانون دیا ہے, میں کسی اور مقام پہ پیش کر رہا تھا, مجھے بھی یاد نہیں کس جگہ پہ میں نے شاید کہا جملہ, کہ کچھ قوانین ایسے ہیں پوری دنیا کو سرور کائنات نے دیے ہیں. انگریزوں نے دنیا میں حکومت کی, برطانیہ کے انگریزوں نے, اور انہوں نے پوری دنیا میں دو چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں, متعارف کروائی ہیں, ایک گورننس دوسرا لا, یعنی حکومت کا نظام دیا ہے, دوسرا قانون انہوں نے دیا. ان کے ہاں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, کئی سو سال پرانی ہے, جہاں سے سارا قانون تدوین ہونا شروع ہوا, قانون بننا شروع ہوا, قانون لکھنا شروع ہوا. جس نے پہلی کتاب لکھی ہے, میرے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی, اس نے کہا میں نے اس کی کتاب میں دیکھا کہ اس نے جملہ لکھا تھا کہ محمد از دا لا گیور, اپنی کتاب میں اس نے جملہ لکھا ہے کہ دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بس میں ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, وقت نہیں, میں جانتا ہوں لوگ بہت دور تک کھڑے ہیں, کل بھی بہت دور تک لوگ کھڑے رہے تھے, جہاں تک لوگ جگہ مل جائے بیٹھ جائیے گا. اب سرور کائنات سے متعلق لکھا کہ انہوں نے دنیا کو قانون دیے ہیں, قانون بنتا کیسے ہے, حکومت چلتی کیسے ہے, یہ سارا رسول اسلام نے سمجھایا. پیغمبر کا دیا ہوا ہے قانون ہے, عربی زبان میں کہتے ہیں قاعدۃ الید. عربی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بی بی نے اس قانون کو اپنے خطبے میں فدق کے لیے استعمال کیا. قانون سمجھ لیجئے گا, انگریزوں نے قانون کا نام کیا رکھا ہے وہ انگریزی میں بتا دیتا ہوں کہ قاعدۃ الید, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, قاعدہ یعنی قانون, جو شے جس کے پاس ہے اور کئی سال سے ہے, کئی برسوں سے ہے, وہ اسی کی ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ شے اس کی نہیں ہے میری ہے, تو دلیل وہ لے کے آئے گا جو کہے گا یہ شے اس کی نہیں میری ہے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. پوزیشن یعنی جو شے جس کے پاس ہے. مثال, اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا یہ شے اس کی ہے. مثال کے طور پہ میری انگوٹھی میرے پاس ہے, یعنی اس کا مطلب ہے میری ہے. اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ یہ انگوٹھی میری نہیں ہے اس کی ہے, تو دلیل وہ لائے گا, مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے, مجمع چلتا رہے, میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں. تو اب جو شے جس کے پاس ہے وہ اسی کی ہے, جب تک کہ کوئی آدمی دعویٰ نہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو اسے دلیل کی ضرورت ہے, یہ مکان اس کا نہیں, یہ باغ اس کا نہیں. اب عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا وصال ہوا, ان کی شہادت ہوئی, کچھ ہاری جو باغ فدق پہ کام کر رہے تھے جناب سیدہ کے در پہ آئے, اور آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی. جناب امیر باہر تھے, جناب سیدہ دروازے پہ آئے, دروازہ کھولا نہیں, وہیں دروازے سے آواز دی, کیا بات ہے؟ ان سب نے سلام بدلایا اور کہا بی بی ہم آپ کے خادم نوکر ہیں, جہاں ہم کام کرتے تھے, ملازمین ہیں فدق پہ, ہمیں حکومت کی طرف سے ہٹا دیا گیا, نکال دیا گیا اور آپ کے باغ پہ قبضہ ہو گیا. بی بی نے کہا بھئی کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی, کہ تم خالی کر دو, آج سے ہم اسے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اور انہوں نے ہم سب کو نکال دیا, وہاں پہ اپنے فوجی سپاہی وغیرہ جو بھی ملازمین تھے بٹھا دیے ہیں. بی بی نے فوراً ایک مرتبہ سارے کے سارے مدینے کے اندر بات کو پہنچایا کہ اس طرح سے ہو گیا, سب خاموش رہے. توجہ سے سننا سب حضرات, سننا چاہیں گے نا, میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سب کو بتایا, اور خواتین کے ذریعے کہ گھر گھر بات پہنچ جائے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ حکومت کی طرف سے. اب ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بلایا جناب اسما کو, جناب فضہ کے ذریعے, اور بیویوں کو بلایا, اور جناب ام ایمن سب کو کہا کہ بھئی اس طرح سے بات سننے میں آئی ہے، تین دن کی مہلت دے رہی ہوں، اقدام کیا جائے، کچھ نہیں ہوا. تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود جا کے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں. میرے بابا کے پاس مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی، بچے، جو جس کا حق ہوتا تھا وہ پیغمبر کے پاس پیش کرتا تھا. میں اپنا حق مانگنے خود جاؤں گی. لیکن اسماء، خاندان کی تمام خواتین کو بلاؤں، میں خواتین کے جھرمٹ میں جاؤں گی تاکہ پردے کا اہتمام رہے. بی بی نے پردے کا اہتمام کیا، اپنے خاندان کی تمام خواتین کو بلایا کہ میں مسجد جانا چاہتی ہوں. کہ اب ایک مرتبہ بی بی آئیں، سارے کے سارے افراد نے جو الفاظ لکھے ہیں، بی بی نے اپنے بابا کی رضا لی، جس طرح سے چلیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں پورا مقدمہ پیش کر رہا تھا. آگے بڑھتے جناب سید آئیں، ساری کی ساری مسجد میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کی صدایں بلند ہونے لگیں. کیوں؟ سب نے لکھا ہے کہ جس طرح پیغمبر آتے تھے تو لگتا تھا کوئی نور چلا آ رہا، محسوس ہوتا تھا کہ سرور کائنات واپس آ گئے ہیں. ایک حیبت و جلال، ایک نور جیسے مسجد میں داخل ہوا، چاروں طرف بیویاں ہیں، سب کے سب ایک مرتبہ صدایں بلند کرنے لگے. پردہ کھچا، ایک مرتبہ مسند پہ کوئی موجود ہے، سب کے سب سن رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، الحمدللہ علامہ الحما ولہ الشکر علامہ نعمہ، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، ہم پہ وحی نازل کی. سنیے گا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی. بی بی نے خطبہ دیا، توحید کو بیان کیا، پھر سرور کائنات کی رسالت کو بیان کیا اور کہا کہ اس عرب کے پورے خطے کے اندر تاریکی تھی، کفر تھا، ظلمت تھی، کچھ نہیں لوگ جانتے تھے، جہالت تھی. جہالت و تاریکی میں اللہ نے ایک نور بھیجا جس کا نام محمد تھا، اور وہ میرے بابا تھے. ابھی دونا نسائے کو، وہ صرف میرے بابا تھے، تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. نہیں پہنچا سکا بھائی، مجھے پتا ہے سارے مد میں کی توجہ ہے، لیکن جملوں کو سنیے گا. بی بی فرماتی ہیں، ابھی دونا نسائے کو، رسول خدا محمد میرے بابا تھے، صرف میرے بابا تھے. ابھی ابونا نہیں کہا، ہمارے نہیں کہا، کہا میرے بابا تھے. دونا نسائے کو، تم مردوں میں سے کسی بھی خاتون کے جو تمہارے گھروں میں ازواج ہے ان میں سے کسی کے بابا نہیں تھے. اگر چار بیٹیاں ہوتی تو لوگ کھڑے ہو جاتے، صرف آپ کے بابا نہیں تھے، تین بیٹیاں اور بھی ہیں. یہ سارے صحابہ کا خاموش رہنا بتا رہا ہے، صرف بی بی کے بابا تھے. بس میں وقت نہیں ہے مجھے، علی 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 میں نعرے سے کبھی بھی نہیں روکتا ہوں، لیکن کیونکہ دوسری جگہ مجلس میں پہنچنا ہے، وقت نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں پورا اگر پیش کر پاؤں آپ کے سامنے جو مقدمہ ہے. تو اب یہاں خاتون جنت نے اپنے الفاظ میں مرتبہ سب خواتین کے سامنے، مردوں کے سامنے کہا مسجد نبوی کے اندر، کہ ابھی دونا نسائکم، میرے رسول خدا صرف میرے بابا تھے. یہاں پہ ایک جملہ بی بی نے کہا ہے، کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان ابی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول تھے. بھائی صرف ایک بی بی کو حق ہے کہ وہ کہے میرے بابا اللہ کے بندے اور رسول تھے، ساری دنیا کہے گی محمد اللہ کے بندے اور رسول. بی بی نے بڑی عظمت کے ساتھ کہا میرے بابا اللہ کے رسول. ایک مرتبہ کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اے عرب کے لوگوں، تم کچھ نہیں جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان سکھایا، میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سکھائی. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جو بی بی، اگر میں صرف ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. فرماتی ہے بی بی، کہتی ہے کہ جب بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، زمین میں گڑے ہوتے ہیں نا، تو بی بی فرماتی ہیں وہ جو بارش کا پانی گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، جسے عرب کے اونٹ بھی پیتے تھے، بکریاں بھی پیتی تھیں، اور تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے، جب تمہیں پاکیزگی میرے بابا نے سکھائی، بتایا پاک پانی کیا ہوتا ہے، زمزم کسے کہتے ہیں، زمین میں کنویں کیسے کھودے جاتے ہیں، پاکیزگی میرے بابا نے سکھائے. آیت تطہیر کا مصداق ہم ہیں. ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے افراد نے کہا کہ نہیں، ہمارے برادران پیش کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں اور بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، یہ وہ، پتہ نہیں کون کون ہے. عزیزان کرام، آل محمد نے بار بار کہا، جناب امیر نے، جناب سیدہ نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور بعد والے آئمہ نے، امام سجاد نے دربار یزید میں، بازار میں، سب آئمہ نے بار بار کہا، ارے ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے۔ تو جب ہر امام نے کہا ہمارے لیے آیت تطہیر آئی ہے، ہم تمہیں اپنی کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تمہاری کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں، تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ تمہارے والوں میں سے کسی نے کہا آیت تطہیر ہمارے لیے آئی ہے۔ اذان گرامی، وقت نہیں، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ یہاں جناب اسے کہتے ہیں احتجاج، احتجاج کرنا، حجت طلب کرنا، توجہ ہے نا، دلیل مانگنا۔ تو دلیل کے طور پہ آل محمد نے پیش کیا یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے، یہ آیت ہمارے لیے۔ جب تاریخ میں کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ آیت آپ کے لیے نہیں، تو آج اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہ اتنی آیات آل محمد نے کہا یہ ہمارے لیے آیات آئی ہیں۔ اب وہاں ایک مرتبہ مقدمہ، بس بھائی وقت نہیں ہے، سن لیجیے اب، کہ جناب خاتون جنت نے کہا، کہا کہ یہ ساری آیات پڑھی، خطبہ دیا اور کہا کہ آپ نے سنا ہے میرے ملازمین کو نکال دیا ہے اور وہ سب آ کے خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے انہیں ہٹا دیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں وجہ کیا؟ کہا کہ کیونکہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں اب حکومت میں ہوں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب ہمارا رہے گا۔ تو بی بی نے جو پہلا مقدمہ پیش کیا وہ میراث کا نہیں ہے، غور سے سنیے گا سارے حضرات، فرق کو سمجھ لیں آپ۔ بی بی نے فوراً نہیں کہا کہ میراث ہے، بی بی نے کہا قاعدہ تو الید کے تحت، جو بھی میں نے قانون پیش کیا تھا، جو شہ جس کے پاس ہو، کہا قاعدہ تو الید کے تحت باغ فدق ہمارے پاس ہے اور کئی برس سے ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے باغ فدق ہمارا ہے، جو شہ جس کے پاس ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید، کا قاعدۃ الید کے تحت ہمارے پاس ہے، ہمارا ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لاؤ، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہمارا نہیں ہے تو تم دلیل لے کے آؤ، ہمارے پاس تو ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے وہاں ملازم کام کر رہے ہیں، تو باغ فدق ہمارا ہے۔ کبھی آپ کا کیسے ہے؟ بی بی نے فرمایا دلیل موجود ہے کہ وہ آتے تک قربا حق ہو، قرآن کے اندر موجود ہے، جب باغ فدق پہ جنگ نہیں ہوئی تو فے تھا پیغمبر کا، یہ مانتے ہو پیغمبر کا تھا؟ کہا ہاں پیغمبر کا تھا، کہ جب پیغمبر کا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا، پیغمبر کا تو مانتے، یہ مانتے ہو کہ پیغمبر کا نہیں؟ یہ مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کہ یہ مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام کا تھا، تو انہوں نے اپنی ہی زندگی میں مجھے دے دیا تھا، شہادت کے بعد کی بات نہیں، زندگی میں ہی میرے پاس تھا، پیغمبر کی حیات ہی میں میرے پاس تھا، جب ان کے سامنے میرے پاس تھا تو میرا ہے۔ اگر تم دلیل لاتے ہو کہ میرا نہیں ہے تو تم رکھ لو، کہ نہیں اگر آپ کا تھا تو آپ گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ وہ لائے جو چھین رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جو ہے آپ دلیل دے دیجئے، میں دے دوں گا۔ بی بی نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ تحریر کی بحث ابھی لے کے آؤں گا لیکن سن لیجئے۔ کہا کہ اگر گواہ لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، گواہ موجود ہے میرے پاس، میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب، توجہ، کہ میرے پہلے گواہ علی ابن ابی طالب۔ تو کہا گیا بھئی نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کہ بھئی تمہارے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ ان کی گواہی قبول ہے، عادل کی گواہی قبول ہے؟ یہ تو نہیں لکھا شوہر گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، یہ نہیں وہ نہیں، جو لکھا ہے وہ دیکھو، مسلمان ہو عادل ہو۔ کیا نہیں میں نہیں مانوں گا، قرآن میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا کسی حدیث میں ہے؟ کہ نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن قبول نہیں کروں گا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر کہا بی بی نے ٹھیک ہے، ام ایمن میری گواہ، حضرت ام ایمن جناب آمنہ رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھی. اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی, پیغمبر کی ولادت کی گواہ تھیں. تو پیغمبر اسلام کو میراث میں ملی, پیغمبر نے کہا آپ آزاد ہیں کیونکہ ماں کی کنیز تھی, آپ نے مجھے پالا ہے. انہوں نے کہا آپ نے آزاد کیا لیکن میں پوری زندگی آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. توجہ ہو, مؤمنہ تھی, جناب سیدہ کے پاس آئیں, خدمت کرتی تھی, بی بی انہیں ماں کی طرح سے سمجھتی تھی, بے انتہا خدمت گزار. حضرت ام ایمن, بی بی نے کہا ام ایمن میری گواہ. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں. ایک مرتبہ کہا گیا ام ایمن کی گواہی قبول نہیں. کیوں؟ کہ کیونکہ یہ خاتون ہے, خواتین کی گواہی آج ہی ہے, یہ تو قرآن میں بھی ہے. اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی, کہا لوگوں اسی مسجد میں یاد ہے پیغمبر نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. ام ایمن کی گواہی پوری ہے, آدھی نہیں ہے, کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہے, میں ان کی گواہی کو پورا قرار دیتا ہوں اگر چلے گا مجمع میرے ساتھ. کہ ام ایمن کی گواہی پوری ہے, سارا مجمع خاموش بیٹھا رہا. جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے, تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا. کہ نہیں ہم ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے میرے پاس دو گواہ اور بھی ہیں. بی بی نے کہا میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ. جیسے کہا حسنین میرے گواہ ہیں میرے دونوں بیٹے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں, اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ بالغ کی گواہی قبول ہوتی, یہ دونوں نابالغ ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھائی اگر حسنین پہ بھی تم یہ قانون لگاؤ گے کہ اگر بالغ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی تو پیغمبر اسلام کو یہ بات یاد کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے جب حسن 4 سال کے تھے اور حسین 3 برس کے تھے تو انہوں نے کیوں کہا تھا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ نہیں کہا تھا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ نہیں. مکمل کرتا چلیں گے تھوڑی دیر, وقت تمام ہو چکا, میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. کہ نہیں حسنین کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. بی بی نے فرمایا کہ جب میرے بابا رسول خدا نے ان کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا, یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے تو سردار بنیں گے, کہا ابھی ہیں. حاضان امامان اقامہ و قادہ, دوسرے مقام پہ فرمایا الحسن و حسین و سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہا یہ جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تبھی تو کہا تھا, اب تو اور بڑے ہو گئے. کہا نہیں ان کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. ایک مرتبہ جب گواہیاں رد کر دی گئیں, بی بی نے کہا ٹھیک ہے, جب تحریر کو بھی پیش کیا کہ نہیں اب میں اس کے متعلق آخر میں مسائل میں پیش کروں گا. ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو, اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے فے, پیغمبر نے زندگی میں دے دیے تھے, نہیں مانتے, یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا. کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے, میرے بابا کا تھا اب ان کی وارثہ میں ہوں. فے رسول خدا کا, رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ, میری میراث ہے. کہا نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, یا لا نورث ولا نورث, کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. فما ترکنا فہو صدقہ, جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا. تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا, کہا کہ جبنا ابی قحافہ, اے ابو قحافہ کے بیٹے, اترسو اباکا ولا ارسو ابی, لقد جئت شیئا فریا, اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعت نہ لاؤ, بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو. کہنے کہ نہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا. کہ تم ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتے ہو, کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا, کہ اس پہ گواہ لاؤ, گواہ لاؤ, گواہ لاؤ. یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی، کہا کہ نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ بھی کسی کے وارث نہیں۔ تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں، اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، بیٹی نے گواہی دے دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ اب امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اما آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ گھبرا رہے ہیں حضرات، میرے وقت نہیں یار، توجہ سے سنیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی میراث صدق آپ کی میراث نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں، قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا، قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا، یہ کیسی حدیث لے کے آئے ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے؟ مجمع ہو میرے ساتھ؟ آخری پر تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو آخر تک نظر نہیں آ رہا۔ اب عزیزان کرامی غور سے سنیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو، وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے، حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں۔ اب یہاں بی بی نے آیات شاید زیادہ پیش کی ہیں، میرے ذہن میں بی بی کی طرف سے تین آیات اسی وقت موجود ہیں جو بی بی نے پیش کی، میرے ذہن میں تین ہی آیات ہیں جو سلام اللہ علیہا نے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت بی بی نے فرمایا قرآن کریم میں ہے، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والوں کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے نسبت دگنا ہوگا۔ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا، اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا بیٹوں کا دگنا ہے، تو اس آیت میں نفی نہیں۔ کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا، بی بی نے کہا آیت سن، جناب زکریہ نے دعا فرمائی ہے، جناب زکریہ ہے نبی، رب حبلی من لدنک، پروردگارا مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔ سب نے لکھا جناب زکریہ کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ۔ کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زکریہ نے کہا پروردگارہ بیٹا دے، نبی زکریہ نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ، وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی۔
جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند سے بلند ترین صلوات۔
بس بے وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مجھے پہنچنا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ عزیزان کرامی اس مقام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو جملہ پیش کیا ہے، آیتیں میں نے دو پیش کی، تیسری آیت پیش کی کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں۔ ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ دَاوُدُ سُلَيْمَانَ، داؤد کے وارث بنے سلیمان، کہ داؤد بھی نبی سلیمان بھی نبی، داؤد باپ تھے سلیمان بیٹے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے، یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے۔ جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟
قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی میراث نہیں ملے گی۔ جب اتنی تفصیل آئی تو بیوی نے جب تحریر پیش کی، کسی ایک نے تحریر کو بس، جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرے دونوں عزیز فرزند ابھی آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے۔ سید علی شناور اور سید علی جی، میں پیش کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، مصائب سنیے گا۔ آج ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جملہ کہا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، کہا کہ یہ مت سمجھنا یہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ آج یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اسی مقدمے کو روز قیامت دوبارہ پیش کروں گا۔ یہ جناب سیدہ کہتا ہے واللہ خدا کی قسم میں یہی مقدمہ دوبارہ پیش کروں گا۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود خدا ہوگا، فیصلہ کرنے والا خود اللہ ہوگا۔ والزعیم محمد، میرا مقدمہ لڑنے والے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہوں گے، میرے گواہ علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ اس دن رد کرتا ہے۔ اے میرے مقدمے کو رد کرنے والو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بابا رسول، کتنی جلدی تم نے میرے بابا سے منہ پھیر لیا۔ اب ایک مرتبہ جناب سیدہ رونے لگیں، دربار کے اندر ماحول تبدیل ہونے لگا، کچھ لوگ رونے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے بابا کا بہت احترام کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا رہنے دو، میں نے آج دیکھ لیا، میں یہاں آیا کرتی تھی، میرے بابا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں۔ جناب سیدہ کے آنسو بہنے لگے۔ جب دربار گئی تھی بیوی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی ہیں تو شاید بال سفید ہو چکے تھے۔ اب کچھ علماء ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ دونوں بیٹوں نے پوچھا، اماں حق مانگنے گئی تھی، مل گیا؟ جناب سیدہ کے آنسو اور زیادہ تیزی سے بہنے لگے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا کہ فضا ذرا میری زینب کو بلا لو۔ جیسی جناب زینب آئی، بی بی نے پیار کر کے پوچھا، بیٹی میرے بابا نے کہا تھا زہرا آپ بھی دربار میں جائیں گے، آپ کی بیٹی بھی دربار میں جائے گی۔ بیٹی درباروں کا حال کچھ اچھا نہیں ہے۔ کہ میں اتنی دیر کھڑی رہی، میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہوں گا، بی بی لیکن آپ برقعے میں تھے، بی بی آپ کے سر پہ چادر تھی، بی بی آپ کے ساتھ حسنین تھے، چاروں طرف بیویاں برقعوں میں تھی، بی بی ذرا شرابی کا دربار دیکھیے، شام کے دربار میں ایک بی بی کھڑی ہے، بھتیجے کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بی بی آپ بوڑھی ہو کے واپس آئی ہیں، اجرکم اللہ۔ کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سخت روایت ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے بہت سے افراد جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے۔ بس وقت زیادہ نہیں ہے، میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آج شب شہادت ہے، تاریخ میں 3 ایسے تابوت اٹھے ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں، بلکہ میں ایک چوتھے تابوت کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا۔ سننا چاہیں گے وہ 4 تابوت کس کس کے ہیں؟ ایک تابوت ہے جو پل بغداد پہ پڑا رہا، جس تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا، اور مزدور اٹھا کے پل بغداد میں دھوپ پہ رکھا ہے، جب دھوپ میں تابوت رکھا نا تو ان کے سامنے ایک آدمی چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، مجھے معاف کیجئے گا سادات، اگر کوئی یہاں موسوی سید ہو تو مجھے معاف کر دے، امام موسیٰ قاسم کے قاسمی ہوں، جانتے ہیں کیا جملہ لگا رہا تھا، اسے پیسے دے کے کہا تھا، زہر دینے والے نے کہا تھا کہ نعرہ لگا دینا، اس نے نعرہ لگایا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ارے جس امام کے 18 جوان بیٹے، 4 مزدور تابوت اٹھا کے پلے بغداد پہ رکھ کے چلے گئے، یہ پہلا جنازہ۔ اگر میں پورا مکمل کر پاتا تو میں پڑھتا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، سادات غیر سادات مجھے معاف کیجیے گا، بعض مسائل کے جملے سخت ہوتے ہیں، دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، جانتے ہیں جب امام موسیٰ قاسم کا جنازہ پلے بغداد پہ رکھا تو شیعوں نے کیا سوال کیا، پوچھا جو مزدور جنازہ لائے تھے ان سے پوچھا کیا بات ہے، یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو کہا یہ تمہارے امام کو زنجیریں باندھی گئی تھی، قیدی جب بنایا تھا نا تو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، تو ان شیعوں نے سوال کیا کہ لیکن مرنے کے بعد تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمارے امام کی زنجیروں کو کاٹ کے اتارا کیوں نہیں گیا؟ تو جملہ لکھا ہے اتل اشتہاردی نے کہ ان میں سے ایک مزدور نے کہا کہ تمہارے امام کی کھال کو کاٹ کے، گوشت کو کھا کے زنجیریں ہڈیوں تک چلی گئی تھی، وہ زنجیریں گوشت کھا گئی تھی اس لیے کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ بھائی 4 تابوت، میں تو ابھی پہلا تابوت پڑھا ہے، میں نے تو بہت سے برادران برداشت نہیں کر رہے ہیں، سنیں کہ دوسرا تابوت کس کا ہے، میں سارے نہیں پڑھوں گا، بس ایک چھوٹا سا مسائل پڑھ رہا ہوں، دوسرا تابوت چوتھے امام کا ہے، بڑا ہی مظلومیت کا تابوت ہے، امام باقر سے چوتھے امام نے کہا بیٹا میرے بابا کا لاشا 3 دن دھوپ میں پڑا رہا تھا، اتنے شان و شوکت سے میرا تابوت نہ اٹھانا۔ آئیے تیسرا تابوت پیش کروں، جلدی جلدی چل رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، تیسرا تابوت شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بی بی کا ہے، نہ جانے تابوت ہے بھی یا نہیں، ایک بھائی نے ہاتھوں پہ چھوٹا سا لاشا اٹھا رکھا ہے، زنجیروں کے ساتھ، اجرکم اللہ۔ آئیے بس بھائی، جس تابوت کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے میرے ساتھ چلیں، مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں، امیر المؤمنین نے آواز دی، اے میرے بھائی عقیل، اے سلمان، آؤ میرے ساتھ کاندھا دو، تابوت اٹھائیں، ساتھ میں ایک اور صحابی ہے، نام ہے ابو ذر، ایک جناب امیر کے بھتیجے ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار، تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، رات کا وقت تھا، مولا نے خاموشی سے تابوت اٹھا، شہادت میں کل پڑھوں گا، سب کل پڑھوں گا، صرف آج تابوت کے مسائل سن لیجئے، رات کا وقت تھا، مولا نے تابوت اٹھایا، کہا شور نہ کرنا، کوئی بلند آواز سے نہ روئے، سیدہ کی وصیت تھی، اے ابل حسن مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، میرے کسی نے گواہی قبول نہیں کی، انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ مولا نے کہا آہستہ دھیمی آواز میں رونا، تابوت اٹھاؤ، تابوت چلاؤ۔ ایک مرتبہ مولا نے کچھ ہی دور چل کے کہا تابوت روک دو، کہا بیٹا حسن تابوت کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، ذرا دیکھو کون ہے، مولا حسن نے کہا بابا زینب ہے، مولا نے کہا تابوت روکو، حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ تابوت آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہ چلی جاؤ۔ مولا حسن نے کہا نہیں بابا، زینب برقعے میں ہے، چادر لے رکھی ہے، میں کہوں گا مولا آنے دے، کہا نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، حسن زینب کو گھر چھوڑ آؤ، میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ چادر ہے، ماں کا جنازہ آ لینے دے، مولا جب کوفہ کے بازار ہوگا باغیوں کا نعرہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوں گی ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دو منٹ کی دعا کر رہا ہوں بھائی، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، مجھے معلوم ہے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، آپ نے بڑی زحمتیں کی اس خمسے میں، لوگ بہت دور دور سے آتے رہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک بہت لوگ کھڑے ہیں، ہر روز مجلس کیا کرتی تھی بھائی، آپ کے ساتھ مجھے پتا ہے مستورات آئے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ آنے والی مستورات کو خدا نہ خواستہ کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا، کسی بچے کو کوئی تماچا تو نہیں مارے گا، پروردگارا پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جن کا ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، میں بس میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، جو جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، پروردگارا اس وقت تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایران و عراق کی حفاظت فرما، شام، بحرین، یمن، پاکستان، کشمیر، خود ہندوستان کے مسلمان، افغانستان، نائجیریا، برما، سب کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، آئیں بھائی ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا ایک مرجع تقلید سے نجف اشرف میں میرے سامنے کسی نے سوال کیا، کہا آغا ہمارے ممبروں سے بہت سے ذاکرین علماء یہ پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، جب دروازہ گر گیا تھا نا اس کے بعد جناب سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، تو ان سے پوچھا یہ آیا روایت صحیح ہے یا یہ روایت مستند نہیں ہے، وہ مرجع رونے لگے، بہت روئے، اس کے بعد کہا یہ روایت یوں نہیں ہے کہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے پاتی تھی، انہوں نے رو کے کہا بی بی کروٹ ہی نہیں لے پاتی تھی، اتنی زخمی تھی، آپ جانتے ہیں نا انسان اگر ہڈی ٹوٹ جائے جتنی دفعہ ہلاؤ درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے، ہر سانس پہ درد ہوتا ہے، بس بھائی پروردگارا پروردگارا جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارا پروردگارا میں جملے طور پڑھنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے اور کچھ نہیں کہوں گا، پروردگارا امام زمانہ شب شہادت ہے نا، جنت البقیع میں کھڑے پرسا لے رہے ہوں گے، آج جب انبیاء ائمہ پرسا لینے آ رہے ہوں گے تو سبھی ایک ہی چیز کہتے ہوں گے، قبر ٹوٹی ہوئی ہے، امام زمانہ بار بار کہتے ہوں گے پروردگارا مجھے اذن دے میں اپنی دادی کی قابی قبر کی تعمیر کروں، پروردگارا ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان جناب سیدہ کو نیست و نابود فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین
آپ لوگ حلقہ بنا لیں، میں